إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون جیسا کہ اعلان کیا گیا اس خطبے کا موضوع شریعت کے بارے میں ہے کہ شریعت کیا ہے اور شریعت کو قائم کیسے کیا جائے گا. شریعت اللہ کے مقرر کردہ راستے کا نام ہے. شریعت کا معنی راستہ، بڑا راستہ، کھلا راستہ، اسی سے لفظ بنا ہے شارع. بڑے راستے کو کہتے ہیں. اللہ تعالی نے انسانوں کے لیے دنیا میں راستہ مقرر کیا ہے، وہ راستہ جو انسان کی فلاح اور کامیابی کا راستہ ہے، جو اسے منزل مقصود پہ پہنچانے والا راستہ ہے. منزل کیا ہے؟ منزل یہ ہے کہ جس جنت سے انسان نکالا گیا، دنیا میں بھیجا گیا اور ایک محدود وقت دنیا میں اس کو دیا گیا، اور یہ وقت امتحان کا، آزمائش کا وقت ہے، تو یہ امتحان میں کیسے کامیاب ہوگا اور واپس جنت میں کیسے پہنچے گا. تو جنت کو پہنچانے والا راستہ شریعت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرمایا ہے. اللہ نے انبیاء، رسل، کتب اور صحف کے ذریعے انسانوں کو احکام پہنچائے ہیں. ایک ہے دین، جس میں بنیادی طور پر عقائد کا بیان ہے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، بنیادی عقیدے جن میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، وہ دین کی بنیاد ہے. اللہ کی توحید کو مانا جائے، اللہ کے رسول کی رسالت نبوت کو مانا جائے، وہ نبی جو شریعت لے کے آئے اس کو تسلیم کیا جائے، یہ دین کی بنیاد ہے. اور شریعتیں مختلف رہی ہیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت سی کتابیں آئیں، صحیفے آئے، اللہ نے بہت سے احکام نازل فرمائے. ان احکام میں مختلف احکام بھی تھے، ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے اس کی مناسبت سے احکام دیے، بعد میں ترمیم بھی کی، بعض احکام کو منسوخ بھی کیا، جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے شریعت مقرر تھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دوسرے احکام مقرر فرما کے پہلے بہت سے احکام کو منسوخ کیا، تبدیل کیا، ایسے ہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر شریعت نازل کی گئی، اور سب سے آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت دی گئی۔ یاد رکھیے، ہر دور میں اس دور کے نبی کی اطاعت اور اتباع کا نام اسلام ہوتا ہے۔ اب اسلام کیا ہے، دین کیا ہے؟ محمدی شریعت کا اتباع اسلام ہے۔ پہلی سب شریعتیں، پہلے تمام احکام، کتابیں، جو کچھ نازل ہوا تھا وہ سب منسوخ کر دیا گیا۔ ان میں سے بڑے حصے قرآن مجید میں نازل کر دیے گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے بہت سارے پہلے احکام نافذ کر دیے گئے، اور بہت سارے احکام وہ ہیں جن کو تبدیل کر دیا گیا۔ آپ دیکھیے، موسوی اور عیسوی شریعت میں نماز اور روزے کے احکام کیا تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نمازوں کے اوقات، نمازوں کی تعداد، اسی طرح روزوں کی تعداد، رمضان کے روزے، یہ اللہ کے رسول کی شریعت میں فرض کیے گئے۔ اس سے پہلے یہ احکام اس طریقے سے نہیں تھے، نماز تھی، روزہ تھا، حج بھی تھا، یہ احکام موجود تھے، لیکن ان کے طریقوں میں فرق تھا۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نماز کا جو طریقہ مقرر کیا گیا، یہی اصل طریقہ ہے۔ کوئی کہے کہ جی میں تو پہلے طریقے کے مطابق نماز پڑھوں گا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد میں روزے کا یہ فلاں طریقہ ہوتا تھا، آج کوئی شخص یہ کہے کہ میں اس طریقے پر روزہ رکھوں گا، وہ بھی نبی تھے، آسمان سے ان کے لیے بھی حکم نازل ہوا تھا، تو طریقہ وہ چلے گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دیا، اور اللہ کے رسول نے خود مقرر نہیں کیا، اللہ نے خود مقرر کیا ہے۔ فرمایا بنا ينتقو عن الهوى، دیکھو ہمارا نبی اپنی خواہش کے پیچھے نہیں چلتا، اس کی پسند کیا ہے اس کے مطابق بات نہیں کرتا، نہ تمہیں دعوت دیتا ہے، نہ تمہیں حکم پہنچاتا ہے، نہ طریقہ بتاتا ہے۔ وما ينتقو عن الهوى، نبی اپنی پسند کی بات نہیں کرتا، ان هو الا وحی یوحا، نبی کی طرف جو وحی کی جاتی ہے، فرشتہ آسمان سے جو چیزیں لے کے آتا ہے، اللہ کے نبی وہ حکم تمہیں پہنچاتے ہیں، اس کا نام شریعت ہے۔ اللہ اکبر۔ جبریل آئے، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ساری کی ساری نماز بتائی، نماز سنائی، نماز کے اوقات مقرر کیے، ایک ایک چیز آسمان سے آئی ہوئی ہے۔ پھر آئے دوسرے روز، آ کر پھر اس کو دہرایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھ کے دکھائی کہ اللہ تعالیٰ یہ نماز چاہتا ہے، جو نماز اللہ کے حکم اور طریقے کے مطابق جبریل نے پڑھی، جبریل کو دیکھ دیکھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو یاد کیا، پھر وہ نماز اللہ کے رسول نے خود پڑھی، اور پڑھنے کے بعد صحابہ کو پڑھائی، ان کو سکھائی، اور فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، لوگوں تم نماز اس طرح پڑھو گے جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے۔ کیوں؟ یہ طریقہ میرا نہیں ہے، یہ طریقہ آسمانوں سے آیا ہے، جیسے حکم آسمانوں سے آیا ایسے حکم پر عمل کا طریقہ بھی آسمانوں سے آیا، اور شریعت میں یہ دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں، حکم بھی اور حکم پر عمل کرنے کا طریقہ، دونوں چیزیں اللہ کی شریعت میں شامل ہیں. پہلے طریقے مختلف تھے، رات کو جو کچھ کھا لیا جاتا سونے سے پہلے پہلے جو کھا لیا، اس کے بعد شہری کی اجازت نہیں ہوتی تھی. پہلی شریعت میں روزے کا طریقہ یہی ہوتا تھا، پھر غروب آفتاب پر روزہ افطار ہوتا تھا. مشکل بات تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسانی کر دی گئی. اللہ تعالیٰ نے سحری کے وقت کھانے کے لیے سہولت دے دی اور فرمایا تسحروا فإن في السحور بركة. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں سحری ضرور کیا کرو، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکت رکھی ہے، اور اللہ نے مجھے انعام کے طور پر، احسان کے طور پر سحری کی اجازت دی. پہلی امتوں میں روزے رکھے جاتے تھے، سحری نہیں کھائی جاتی تھی، رات کو سونے سے پہلے جو کھا لیا جاتا اسی پر اتفاق کیا جاتا. اللہ نے میرے لیے آسانی فرمائی. ایسے بہت سارے احکام نماز میں، روزے میں، حج میں، اسی طرح نکاح اور طلاق کے اس اصولوں میں بہت سارے احکام اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ترمیم کر کے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سہولتیں پہنچائی. اب یہ دین مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا. قرآن جو اترنا شروع ہوا تھا یہ مکمل ہو گیا، اور قرآن پر عمل بھی مکمل ہو گیا. قرآن میں جو احکام آئے، احکام پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، یہ دونوں چیزیں فرمایا دونوں مکمل ہو گئی. آسمان سے آنے والا قرآن بھی مکمل، دین بھی مکمل، اور دین کے احکام پر عمل بھی مکمل. اب اس کے بعد کوئی نیا عمل، کوئی نیا طریقہ جو بھی ایجاد کیا جائے گا وہ بدعت کہلائے گا، وہ دین میں نیا کہلائے گا. اس کی کسی کو اجازت نہیں ہے، نہ پہلے طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں، نہ بعد میں کوئی طریقہ اختیار کیا جا سکتا. یہ ہے میرے بھائیو شریعت. بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں جی یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے، وہ طریقہ بھی ٹھیک ہے، فلاں نے یہ طریقہ اختیار کیا، فلاں نے یہ طریقہ اختیار کیا. یہ سارے طریقے شریعت میں درست سمجھے جائیں گے، بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے. میرے بھائیو یاد رکھو، شریعت کی نسبت یا اللہ کی طرف ہوگی یا نبی کی طرف ہوگی. اللہ کی طرف اس لیے کہ اللہ حکم دینے والا ہے، یہ حق رب العالمین کا ہے کہ وہ حکم دے. حکم کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے سوا کسی کو دیا ہی نہیں. ان الحکم الا للہ، حکم صرف رب العالمین کا. الا له الخلق والامر، کیوں؟ اس لیے اللہ کہتا ہے مخلوق میری ہے، پیدا سب کو میں نے کیا ہے، اس لیے حکم کا اختیار بھی میرے پاس. جب بندے سارے میرے تو پھر حکم بھی میرا. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کسی کو اختیار نہیں دیا. اللہ اکبر. لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. احد کا دن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، اللہ کے رسول کے سر میں شدید زخم آ گیا، اتنا خون بہ گیا، سر سے اتنا خون بہ گیا کہ آپ کھڑے نہیں رہ سکے، زمین پہ گر گئے. بہت سخت زخم آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کیف یفلح قوم شجوا راس نبیہم، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے نبی کے سر کو زخمی کر دیا. اتنی بات اللہ کے رسول کی زبان سے نکلی، آل عمران میں یہ آیت اتر گئی. میرے بھائیوں ذرا غور سے سنو، یہ شریعت کی بات ہے. کے رسول نے فرما دیا کہ وہ قوم کیسے فرات آئے گی، کیسے اللہ کے عذاب سے بچے گی جس نے نبی کے سر کو زخمی کر دیا؟ اتنے بات زبان سے نکلی، آسمان سے آیت اتر آئی، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم، اے نبی آپ کو اس بات کا اختیار نہیں ہے، آپ اپنی زبان سے یہ الفاظ نہ کہیں، ہو سکتا ہے یہ لوگ توبہ کر کے اسلام قبول کر لیں، آپ کے حلقے میں داخل ہو جائے، اللہ ان کی توبہ قبول کر کے ان کو جنتوں میں داخل کر دے، آپ اپنی زبان سے یہ الفاظ نہیں کہہ سکتے۔ لیس لک من الامر شیء، اتنا اختیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر، حل لنا من الامر شیء، لوگوں نے کہا کیا ہمارا بھی کوئی اختیار ہے؟ ہم بھی کوئی بات کریں، کوئی تجویز دیں، کوئی طریقہ دین میں اختیار کریں؟ حل لنا من الامر شیء، قل ان الامر کلہ للہ، کہا اے نبی ان کو سمجھا دو یہ بات، یہ مسئلہ اچھے طریقے سے سمجھا دو، قل ان الامر کلہ للہ، امر کا اختیار، حکم کا سارا اختیار صرف رب العالمین کے پاس، اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا، جب اللہ نے اپنے حکم میں امر میں نبی کو شریک نہیں کیا تو اور کون ہے جو حق رکھتا ہو کہ وہ بھی اپنے آپ کو شریک سمجھے؟ یہاں تو ہمارے ملکوں میں پارلیمنٹ با اختیار ہے، جو چاہے قانون سازی کرے، جو چاہے قانون بنائے، اکثریت کا قانون چلے گا، اکثریت کا نظام چلے گا، اکثریت کے فیصلے چلیں گے، یہ جو چاہیں قانون بنا دیں۔ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ پاکستان کے اندر سود نہیں چل سکتا، سود حرام ہے، خلاف شریعت ہے، پاس کر دیا۔ حکمران پریشان ہو گئے، اور یہ نواز شریف کے دور کی بات کر رہا ہوں، مجھے تو واللہ یہ لگتا ہے شاید اسی کی مار کھا کے بیٹھا ہے اتنی دور۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم پارلیمنٹ سے منظور کروا لیں گے کہ پاکستان سود کے بغیر نہیں چل سکتا، یہاں کا نظام سود کے بغیر نہیں چل سکتا، ملکی معیشت تباہ ہو جائے گی، اس کو پارلیمنٹ میں لا کے پاس کروا کے قانون نافذ کر دیا کہ پاکستان کے اندر سود جاری رہے گا۔ تقریباً ہر حکومت یہی کھیل کھیلتی رہی، پارلیمنٹوں کے اندر یہ نظام چلتے رہے، اور اختیار ادارے بنا کے ان کو اللہ کا اختیار سونپا گیا۔ میرے بھائیو یاد رکھو، یہ ہے وہ بنیادی طور پر وہ کفر، وہ شرک، وہ طاغوت کا نظام، وہ ڈھانچہ جو مسلمان ملکوں کے اندر اس وقت رائج ہے۔ پارلیمنٹوں کو، اسمبلیوں کو، ان کے اختیارات کو اللہ کے بالمقابل دستور سازی، قانون سازی، اس طریقہ کار کو اختیار کیا گیا۔ یہ ہے وہ بنیادی سبب جس کے ذریعے پاکستان میں ابھی تک اسلام قائم نہیں ہو سکتا۔ اصل مسئلہ اختیارات کا ہے، کس کا اختیار ہے؟ یاد رکھو مسلمانوں، قانون کس کو کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، بات کو سمجھیں۔ قانون کی تعریف یہ ہے کہ مقتدر اعلی سوورن اس کی مرضی کو قانون کہتے ہیں، وہ جو چاہے گا، مقتدر اعلی جو چاہے گا، جو پسند کرے گا، جو ضروری سمجھے گا، وہ ضابطہ بنائے گا، اس کو اختیار ہے، اس کی پسند کو، اس کی ول کو قانون کہتے ہیں۔ اور یہاں اسلام میں مقتدر اعلی کون ہے؟ رب العالمین، اللہ کے سوا مقتدر اعلی کوئی نہیں، اللہ کے سوا سوورن پاور کوئی نہیں، کوئی نہیں جس کی مرضی قانون ہو اور اس قانون کی پابندی سب مسلمانوں پہ لازم ہو، یہ ایک ہی ہے رب العالمین جس کا حکم قانون ہے، جس کی مرضی قانون ہے، جس کی پسند قانون ہے، اور اسلام میں چیز یہ ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا، جو چاہتا ہے اس کے مطابق عوامر حلال کے سارے ضابطے مقرر کر دیے، اللہ جو نہیں چاہتا اس کو حرام قرار دے دیا، نواہی کے سارے ضابطے مقرر کر دیے۔ یہی اصل اسلام ہے، اور اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، جیسے فرمایا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اللہ کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، نہ کسی کے لیے سجدہ نہ نماز، نہ کسی کے لیے روزہ رکھا جائے گا، نہ کسی کے لیے ورد وظیفہ، نہ صدقہ و خیرات، نہ جانوں کی قربانی، کوئی چیز کسی خیر کے لیے نہیں۔ جو بھی عبادت ہے ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، ہر عبادت اللہ کی خاطر، اللہ تعالی کی عبادت میں کوئی شریک نہیں بن سکتا۔ ایسے ہی فرمایا ولا یشرک فی حکمہ احدا، یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ جیسے عبادت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، ایسے حکم میں، حاکمیت میں، حکم دینے میں، حکم قائم کرنے میں، قانون بنانے میں، نافذ کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کی اطاعت کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ضابطہ مقرر کر دیا، فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اصل اطاعت رب العالمین کی ہے، اور رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت کا ذریعہ ہے۔ جو دنیا میں چاہتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرے، تو اس کے لیے ذریعہ طریقہ کیا ہے؟ وہ نبی کی اطاعت کرے۔ نبی کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ذریعہ ہے، اور دنیا میں کسی کی اطاعت یہ نہیں۔ کوئی دنیا میں بڑے سے بڑا عالم، کوئی فقیہ، کوئی بڑے سے بڑا عالم یہ نہیں کہہ سکتا کہ لوگوں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ اللہ کی بات ہے اور میری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ نہ کوئی فقیہ کہے گا، نہ کوئی عالم کہے گا، نہ کوئی امام کہے گا، نہ کوئی حکمران کہے گا، کوئی یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ یہ بات صرف نبی کہہ سکتے ہیں۔ کیوں کہہ سکتے ہیں؟ کہ نبی پر وحی اترتی ہے، نبی پر وحی نازل ہوتی ہے، نبی پر اللہ کی کتاب اترتی ہے، نبی پر اللہ کے احکام نازل ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی یہ کہتا ہے کہ لوگوں میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ اللہ کی بات ہے۔ اور کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے نبی کے بعد کسی کی یہ حیثیت نہیں۔ اس لیے اللہ کی اطاعت کے ساتھ نبی کی اطاعت لازم ہے، فرض ہے، اس لیے کہ اللہ کی اطاعت کا واحد ذریعہ ہے نبی کے بعد۔ اگر کسی حکومت کی اطاعت ہوگی نبی کے بعد، والدین کی اطاعت ہوگی، تو صرف اس بنیاد پر کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے۔ اگر والدین اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر بات کرتے ہیں ان کی بات مانی جائے گی، اور حکومت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں بات کرتی ہے اس کی اطاعت کی جائے گی۔ اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے، وہ ماں باپ ہو، وہ حکمران ہو، وہ دنیا میں کوئی بھی ہو، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں۔ یہ ہے بنیادی ضابطے۔ والدین روکتے ہیں کہ جہاد پر نہیں جانا، کیوں نہیں جانا؟ بیٹا شہید ہو جائے گا، اس کو تو ہم مرنے نہیں دیں گے، دل نہیں مانتا، بڑا خطرہ ہے۔ اس بنیاد پر اگر کوئی والدین اپنے بیٹے کو جہاد پہ جانے سے روکتا ہے، وہ صلی اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کی نافرمانی میں اس کی کوئی اطاعت نہیں۔ یہ بنیادی ضابطے ہیں، یہ بنیادی اصول ہیں اللہ تعالی کی شریعت کے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیو، خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی شریعت کیا ہے۔ یہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کے حکم اس کا، اس کی نسبت نبی کی طرف کہ طریقہ نبی کا، نبی کا طریقہ ہوگا، احکام پر عمل جو نبی نے کیا اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ یاد رکھو جو نماز نبی کے طریقے پر پڑھی جائے گی اللہ کے ہاں مقبول ہے، جو نماز نبی کے طریقے پر نہیں ہوگی اس کے لیے کوئی ضمانت نہیں کہ اللہ کے ہاں مقبول۔ وہ روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، یہ اپنے اپنے طریقے فرقے یہی سے تو بنتے ہیں، میرا فلاں بزرگ یہ کہتا ہے، میرا فلاں عالم یہ کہتا ہے، میرا فلاں فقی یہ کہتا ہے، میں تو فلاں سلسلے سے متعلق ہوں، میں فلاں مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہوں۔ اور مسلمانوں خوب سمجھ لو، یہاں کوئی مکتبہ فکر کی تقسیم نہیں، اسلام میں مکاتب فکر الگ الگ ہونا غلط بات ہے، غلط سوچ ہے، یہاں مطلق الگ الگ نہیں، یہاں سلسلے الگ الگ نہیں، یہاں میرا دین اسلام ہے، میرا مسلک فلاں ہے، میرا مشرق فلاں ہے، میرا فلاں فلاں سے میرا تعلق ہے، نہیں کوئی ایسا طریقہ نہیں، تم سب ایک امت ہو، ایک ان ہذہ امتکم امتا واحدہ وانا ربکم فاعبدون۔ مسلمانوں تم سب ایک امت ہو، اللہ کہتا ہے میں تمہارا رب ہوں، میں نے نبی اس کے لیے بھیجا کہ اس کی اطاعت کرو، نبی کے ساتھ وابستہ ہونا امت ہے اور نبی سے کٹ کے الگ ہو جانا ایک فرقہ۔ اسلام میں فرقے کی کوئی گنجائش نہیں، یہاں کوئی شخصیت نہیں جو یہ کہے کہ لوگوں ہمارے پیچھے چلو، اس لیے شریعت کی نسبت نبی کی طرف ہو سکتی ہے، ہاں فقہ الگ الگ ہو سکتی ہے، فقہ کا معنی دین کی سمجھ، شریعت کا فہم فقہ ہے، شریعت کا فہم فقہ ہے، فہم میں الگ الگ فہم ہو سکتا ہے، میرا فہم اور، تیرا فہم اور، میری رائے اور، تیری رائے اور، فہم میں انسان کے تجربات، انسان کا علم، انسان کا فہم کام کرتا ہے، اس لیے فقہ الگ الگ ہو سکتی ہے، یہ فقہ حنفی ہے، یہ فقہ حنبلی ہے، یہ فقہ شافعی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، فہم الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن میرے بھائیو شریعت الگ الگ نہیں ہو سکتی، شریعت صرف ایک ہے، شریعت محمدی، شریعت کی نسبت نبی کی طرف ہوگی، غیر نبی کی طرف شریعت کی نسبت کبھی نہیں ہوگی، نہ کسی کا طریقہ چلے گا، اور یہ فہم وہ بھی شریعت کے تابع، شریعت کے تابع کرنا فرض ہے۔ میرے بھائیوں اگر ان بنیادی اصولوں کو ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ العزیز یہ سارے اختلافات ختم، مسلمانوں کے سارے جھگڑے ختم، بنیادی عقیدہ اسلام کا ماننا اللہ کی شریعت کو، کیا کیسے ایک ہوں گے مسلمان؟ اللہ کا حکم آیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، اور اللہ کے رسول نے اس حکم پر صحابہ کرام کو جمع کیا ہے، ان کو سمجھایا ہے، انہوں نے اللہ کے نبی سے حکم سمجھ کے اس پر عمل کیا ہے۔ اب یہ حکم ایک معاشرتی زندگی میں رائج حکم ہو گیا، نافذ ہو گیا، نبی نے اس کو نافذ کر دیا، صحابہ کرام نے اس کو قبول کر لیا۔ میرے بھائیو یہاں میں بنیادی نقطہ آپ کو بتا دوں، آج ہمارے بڑے لوگ یہ دعوے کرتے ہیں، مطالبے کرتے ہیں، شریعت نافذ کرو، شریعت نافذ کرو، سچی بات ہے ہمارے علماء کی حد تک بھی اس مسئلے کو بہت کم سمجھا گیا ہے، اسی وجہ سے بڑی بڑی غلطیاں ہمارے ملکوں کے اندر ہو رہی ہیں۔ میرے بھائیو خوب اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ شریعت کے نفاذ کے مطالبے اس لحاظ سے درست نہیں کہ شریعت کو نافذ کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول شریعت کو نافذ کر چکے ہیں، اب یہ شریعت قیامت تک نافذ، اس کو منسوخ کرنے والا کوئی نہیں، کوئی اللہ کی شریعت کو منسوخ نہیں کر سکتا. ہاں نافرمانی کرنے والے، غفلتیں کرنے والے، عمل کو شریعت پر چھوڑنے والے، بھول جانے والے، یہ تو عوام کے اندر، ملکوں میں حکمران بھی عوام بھی سب یہ کام کرتے ہیں اور یہی ان کے گناہ اور غلطیاں ہیں. شریعت اللہ کے رسول نافذ کر گئے، وہی شریعت آج نافذ ہے، اسی کو اسی پر عمل کرنا ہوگا. بھئی ہم کیا کریں گے؟ شریعت تو اللہ کے رسول نافذ کر گئے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کے اوپر عمل کریں گے. جب ایک باپ عمل کرے گا اس کے گھر میں شریعت نافذ ہوگی، خامد عمل کرے گا، بیوی کو پابند بنائے گا، بچے کو پابند بنائے گا، کہ نبی کی قائم کردہ شریعت کو قائم کرے گا، قوت کے ساتھ طاقت کے ساتھ اپنے گھر سے بے حیائی بے شرمی بے دینی ایک ایک چیز کو نکالے گا اور تربیت اسلامی کرے گا، پابندیاں لگائے گا. میرے گھر میں خلاف شریعت کوئی بات نہیں ہوگی، کوئی کام نہیں ہوگا، یہ گھر اللہ کی شریعت کا گھر بن جائے گا، اس گھر میں اللہ کی شریعت قائم ہو جائے گی. اسی طرح ایک ملک میں حاکم وزیر مشرف کون ہے، دعویٰ کرتا ہے میں مسلمان ہوں، بیت اللہ بھی گیا، آج کے اخبار میں تصویر لگی ہوئی ہے، حجر اسود کے سامنے کھڑا ہے، احرام پہنے، وہاں داخل ہونے کی اجازت صرف مسلمان کو ہے. اگر تو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے اور وزیر اعظم مسلمان کہلواتا ہے تو ان کے اوپر کیا فرض ہے؟ یہ ہے بات سمجھنے والی. یہ اللہ کی شریعت پر عمل کریں اور عمل کروائیں. اللہ دینا امت کرنا ہم فی الارض اقام الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. اللہ فرماتے ہیں جن کو ہم حکومت دیتے ہیں، اقتدار قوت کرسی دیتے ہیں، ان پر ہم فرض عائد کرتے ہیں، کیا وہ سب سے پہلے نماز قائم کریں. اس ملک میں جتنے مسلمان بستے ہیں ان سب کی نمازوں کا بوجھ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اللہ کی شریعت کے مطابق حکومت پر ہے. اگر لوگ نماز نہیں پڑھیں گے بوجھ ان کے اوپر ہے. فرض ان کا ہے کہ سب سے پہلے وہ سب کو نماز کا پابند بنائیں. کوئی ان کے ملک میں ایسا مسلمان باقی نہ رہے جو نماز نہ پڑھتا ہو. اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں بسنے والے تمام مسلمانوں کی نمازوں کا حساب حاکم سے لینا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑوں کی سزا مقرر کی ہوئی تھی، جو لوگ نماز سے پیچھے رہ جاتے، جماعت سے پیچھے رہ جاتے، کوڑوں کی سزا ملتی، نماز سے سستی کرتے، کوڑوں کی سزا ملتی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا، کر کے دکھایا، شریعت قائم ہو گئی. فرمایا وآتوا الزکاۃ زکات قائم کریں، تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم. اغنیا سے زکات وصول کی جائے اور فقراء کے اندر اس کو تقسیم کیا جائے. یہ ذمہ داری حکومت کی ٹیکس لینے کے لیے نہیں. صریحاً ڈاکہ یہ کیوں نہ دیں گے؟ جب یہ امریکہ کو ٹیکس دیتے ہیں تو تم سے ٹیکس لیتے ہیں؟ نظام زکات کا آ جائے، رشتے ناطے غیروں سے کٹ جائیں گے. اسی لیے شریعت کے مخالفت، شریعت بل کی مخالفت، جس شریعت یہ نہیں نافذ ہونی چاہیے، یہ نہیں قائم ہونی چاہیے، یہ بات غلط ہے. سرحد کی حکومت نے غلطی کی ہے، سرحد کے علماء نے شریعت بل پیش کر کے غلطی کی ہے، حکمرانوں کی زبان پر یہ الفاظ. اور پاکستان کا صدر، اللہ اکبر، اتنی گندی بات تو آج تک شاید کسی حاکم نے نہ کی ہو، کہتا ہے داڑھی برکے کی بات چھوڑو، داڑھی برکے کی بات چھوڑو. اچھا جی چھوڑو، کیوں چھوڑیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں چھوڑی تھی کیوں جی؟ کہتا ہے چھوڑو. ایک آدمی آیا ہے
سلام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا، منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس نے پھر سلام کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، منہ اور طرف پھیر لیا۔ پریشان ہو گیا، پاس بیٹھنے والوں نے کہا کہ تجھے نظر نہیں آتا تو داڑھی مونڈ کے آ گیا ہے؟ اللہ کے رسول کو تیرا چہرہ پسند نہیں، تیرا سلام بھی قبول نہیں۔ رسول اللہ نے چہرہ اس لیے پھیر دیا کہ تیرے چہرے کے اوپر داڑھی نہیں ہے، اللہ کے رسول کو یہ ناپسند ہے۔ یہ کہتا ہے جی داڑھی کی بات چھوڑو جی، برقع، اللہ اکبر، یا ایھا النبی کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدرین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی کہہ دو، اعلان کر دو، کیا؟ اپنی بیویوں سے کہہ دو، مومن عورتوں سے کہہ دو، برقع پہنے گی، چادریں اوڑھے گی، اپنی زینت کو چھپائیں گی، نہ کپڑے ان کے نظر آئیں، نہ اعضاء ان کے نظر آئیں، کوئی چیز تمہاری ظاہر نہیں ہونی چاہیے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، جلباب اس چادر کو کہتے ہیں جو ہر چیز کو ڈھانپ لے۔ عورت کی زینت کوئی چیز ظاہر نہیں ہونی چاہیے، اس کے شوخ کپڑے زینت ہیں، اس کے اعضاء زینت ہیں۔ فرمایا کوئی چیز تمہاری ظاہر نہ ہو۔ صحابیات مسجد میں آ کر نماز پڑھتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، اے اللہ کے رسول آپ نے حکم دیا ہم نے بڑی چادریں اوڑھ لی، آپ نے حکم دیا کہ نہ تمہارے پیشانی نظر آئے، نہ چہرہ نظر آئے، کوئی چیز نظر نہ آئے، حتیٰ کہ یہ چادر زمین پہ گھستے تمہارے پاؤں بھی نظر نہ آئے، کوئی چیز نظر نہ آئے۔ اے اللہ کے رسول ہم مسجد میں آتی ہیں تو چادر، اتنی لمبی چادر آپ کے حکم کے مطابق پہن رکھی ہے کہ یہ زمین پر گھسٹتی ہے، اور ہمیں شبہ ہو جاتا ہے کہ کسی نجس جگہ سے گزر جائے گی، چادر ناپاک ہو جائے گی۔ ہم نے مسجد میں آ کر نماز پڑھنی ہے، ہمیں آپ اجازت دیں کہ جب ہم بازار میں چلتی ہیں تو اپنی چادر بڑا اونچا اٹھا لیا کریں۔ اللہ کے رسول سے اجازت طلب کی صحابیات نے، سن لو اللہ کے رسول کا جواب۔ اور یہ ظالم کہتے ہیں چھوڑو، برقعے کی بات چھوڑو، ان کو معاشرہ امریکہ کا بنانا ہے، یورپ کا بنانا ہے، اپنے باپ بش کو جا کے رپورٹ پیش کرنی ہے، سارے پاکستان کو بے حیا بنا کے آ گیا، بے غیرتی کے سبق پڑھا کے آ گیا۔ تم جو کہتے ہو وہ کام میں کر کے آیا ہوں، یہ رپورٹیں پیش کرنے کے لیے بیانات آ رہے ہیں، شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے، داڑھی برقعے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ سن لو اللہ کے رسول کی بات۔ جب خواتین نے یہ اجازت طلب کی، اے اللہ کے رسول اجازت دے ذرا کپڑا اونچا اٹھا لیا کرے تاکہ شک نہ ہو کسی ایسی جگہ سے کپڑا گزر گیا، کہیں پلیز نہ ہو گیا ہو۔ اللہ کے رسول کا جواب سنیے، فرمایا یہ چادر پہننے کا حکم رب العالمین کا، وہ حکم میں نے تمہیں پہنچایا۔ اے مسلمان خواتین سن لو، اگر کبھی تمہارا کپڑا گزر گیا تمہیں شبہ ہو جائے گا کہ پلیز جگہ سے گزر گیا، تو پھر وہ دوسری مٹی سے بھی گزر جاتا ہے، پاک مٹی سے گزرنے کے بعد اس کو پاک سمجھو، اس کو پاک سمجھو۔ میں یہ تو تمہیں یہ کہتا ہوں کہ اس کو پاک سمجھنا، جب پاک مٹی سے گزر جائے گا پاک ہو جائے گا، لیکن میں تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کپڑا اونچا اٹھاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اور میرے بھائیو سمجھو ذرا، اللہ تعالیٰ کا حکم قائم ہو، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ نماز زکات کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکام کو قائم کرنا، یہ حکم اللہ کا آ گیا، اس کو قائم کرنا حکمران کا فرض۔ وہ نمائندہ ہے اسلام کا، نمائندہ دنیا میں یاد رکھو حاکم کی حیثیت کیا ہے. کوئی انسان خود حاکم نہیں کہ اس کا حکم چلے. یہ مجازی طور پر اس کو حاکم کہا جاتا ہے. وہ حکم کا سب سے پہلے خود پابند ہوتا ہے. یہ ویسے ہی ہمارے ہاں تو لفظ حاکم وغیرہ کے چلتے ہیں. اسلام میں اصطلاح امیر کی ہوتی ہے. اور امیر کس کو کہتے ہیں؟ امیر عامر نہیں ہوتا. عامر وہ ہوتا ہے جو اپنا حکم نافذ کرے. امیر وہ ہوتا ہے جو پہلے اللہ اور اس کے رسول کا حکم تسلیم کرے اور باقی سب سے تسلیم کروائے. یہ اصطلاحات ہیں اسلام کی. یہ طریقے ہیں اللہ تعالیٰ کی شریعت کے. تو یاد رکھو مسلمانوں، اگر تم چاہتے ہو اللہ کی شریعت قائم ہو، کیا طریقہ ہے؟ طریقے پر آ کر مسئلہ بگڑ جاتا ہے. علم جواب دے جاتے ہیں اور جناب زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں. لیکن یہ مسئلہ کوئی مشکل نہیں، بڑا آسان طریقہ ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا بھی وقت گزرا جب آپ کے پاس حکومت نہیں تھی، آپ کے پاس قوت طاقت نہیں تھی، ریاست حکومت سلطنت نہیں تھی. اللہ کے رسول نے اس وقت اللہ کی شریعت کو کیسے قائم کیا؟ اور اللہ کے رسول پر دوسرا وقت وہ آیا جب اللہ نے حکومت دے دی، قوت دے دی، ریاست سلطنت دے دی، پھر اللہ کے رسول نے اللہ کا حکم کیسے قائم کیا؟ یہ دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں کہ اگر حکومت نہ ہو تو شریعت کیسے قائم ہوگی، اور جب حکومت موجود ہو تو شریعت کیسے قائم ہوگی. دونوں میں اللہ کے رسول کا طریقہ بالکل واضح اور خاص. اللہ اکبر. آسمانوں سے قرآن نازل ہو رہا ہے. کتنے احکام ہیں جو مکے میں نازل ہوئے. نماز کا حکم کہاں نازل ہوا؟ مکے میں. معراج میں اللہ کے رسول تشریف لے گئے. اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازوں کا تحفہ دے کر اپنے نبی کو زمین پہ واپس کیا. حکم نازل ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار نہیں کیا. اور مسلمانوں خوب اچھے طریقے سے سمجھ لو، اللہ کے رسول نے انتظار نہیں کیا کہ پہلے حکومت ملے گی پھر نماز قائم ہوگی. اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازوں کا حکم نبی کو دیا. نبی نے واپس آ کر اپنے صحابہ کو یہ حکم پہنچا دیا اور نماز سکھا دی، نماز کا طریقہ بتا دیا. اللہ تعالیٰ کے رسول نے جو اللہ نے رسول کو بتایا، رسول نے آگے لوگوں کو بتایا. جماعت مکے میں فرض نہیں ہوئی تھی، اذان فرض نہیں ہوئی تھی، مسجد کا وجود نہیں تھا. بغیر حکومت طاقت کے مکے میں نماز پڑھی جاتی تھی، گھروں میں نماز پڑھی جاتی تھی. الگ الگ لوگ نماز پڑھتے تھے لیکن طریقہ وہ تھا جو اللہ کے رسول نے بتایا تھا. پانچ نمازیں فرض تھی، مکے میں فرض تھی. اللہ کے رسول نے اس حکم کو اسی طریقے سے قائم کر دیا. اور جب مدینے میں قوت مل گئی، مسجد بھی بن گئی، اذان بھی ہو گئی، جماعت کا حکم آ گیا، ورکعوا مع الراکعین، اب نماز الگ الگ نہیں پڑھنی، اب نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. جماعت سے پہلے کا حکم الگ الگ نماز کا تھا، اس کے اوپر اسی طریقے سے عمل کیا. اور جب جماعت کا حکم آ گیا تو اللہ کے رسول نے پھر جماعت کو قائم کر دیا. جو حکم آیا، جتنا حکم آیا، جتنا طریقہ بتایا، وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا چلا جا رہا ہے. اللہ کے رسول پہنچا رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، عمل کروا رہے ہیں، بس یہی طریقہ ہے. آج ہمارے پاس حکومت نہیں ہے اور حکمران غیر مسلموں کے تابع، غیر اسلامی نظاموں کے نافذ کرنے والے، اور حرام معیشت پر پلنے والے، اور ملک کو چلانے والے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے والے، اللہ کی اطاعت میں رکاوٹیں بننے والے. آج مسلمانوں کے حکمرانوں کی کیفیت یہ، ملک مسلمانوں کے ہیں، آبادیاں مسلمانوں کی ہیں. تو یاد رکھو احکام دو قسم کے ہیں. ایک حکم وہ ہے کہ جو انفرادی اعتبار سے ہیں، بعض حکم وہ ہیں جو اجتماعی اعتبار سے ہیں۔ نکاح طلاق کے ضابطے، وراثت کے معاملات، ان کا تعلق حکومت سے نہیں۔ ہر دور میں نکاح ہوئے ہیں، طلاقیں ہوئی ہیں، وراثتیں تقسیم ہوئی ہیں، یہ ضابطے حکومت ہو نہ ہو برابر ہیں، ان کے اوپر اسی طریقے سے عمل کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے جو ضابطے مقرر فرما دیے ان کے اوپر عمل ہوگا، وراثت اسی طرح تقسیم ہوگی، نکاح طلاق کے ضابطے اسی طرح چلیں گے، نماز روزہ حج زکات اس کا تعلق ریاست حکومت سے نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، ہر جگہ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ہاں اجتماعی احکام ہے، کیا جہاد کیسے ہوگا؟ اجتماعی حکم ہے، کوئی آدمی اکیلا جہاد نہیں کر سکتا، طاقتوں قوتوں ملکوں کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ جو اجتماعی احکام ہے ان کے لیے صورت کیا ہے کہ میرے بھائیوں یاد رکھو، جب حکومتیں اسلام کو قائم نہیں کرتی تو اجتماعی احکام کو جماعتیں قائم کرتی ہیں، جو جماعتیں اللہ کے دین کی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہیں وہ جماعتیں دین کو قائم کرتی ہیں۔ جہاد فرض ہے مسلمانوں پر، اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ جماعتیں کریں گی اور کر رہی ہیں الحمدللہ، جماعتوں کا نظام ہے، عمارت کا نظام ہے، اطاعت کا نظام ہے، یہ جماعتی سطح کے اوپر یہ کام ہوگا۔ اور اگر اللہ تعالی حکومت عطا فرما دے تو پھر سن لو، نماز بھی حکومت کے ضابطوں کے مطابق، زکات بھی ان کے پورے نظام کے مطابق، جہاد بھی ہوگا حکومت کرے گی۔ آج کل تو حالت کیا ہے، امریکہ نے جہاد کو دہشت گردی قرار دے دیا، ساری مسلمانوں کی حکومتوں نے کہہ دیا جی یہ دہشت گردی ہے، ہم جہاد کا نام نہیں لے سکتے، ہم جہاد کی بات نہیں کر سکتے۔ اور ادھر سے صدر صاحب جاتے ہیں، سعودی عرب کا دورہ کرتے ہیں اور وہاں جا کے طواف بھی کرتا ہے، بیت اللہ میں حاضری بھی دیتا ہے، حضرت اسود کو بوسہ بھی دیتا ہے، باہر نکل کر بیان دیتا ہے ہم دہشت گردی کے خلاف معاہدے کر رہے ہیں، سعودی عرب پاکستان اکٹھے چلیں گے، دہشت گردی کے خلاف اکٹھے مل کر کام کریں گے، جہاد مجاہدین کے خلاف مل کر کام کریں گے، سب امریکہ کو خوش کرنے والے، سب ان کو سجدے کرنے والے۔ آج یہ سارے ڈرپوک اللہ کے دشمنوں کے سامنے جھکنے والے۔ میرے بھائیوں جب تک حکومت نہیں ہے اس وقت تک اللہ کی شریعت کو ہم انشاءاللہ اپنے گھروں میں قائم کریں گے۔ کیسے؟ جتنے باپ بیٹھے ہیں، جتنے خامت بیٹھے ہیں، ان کا فرض ہے اپنے گھروں میں نماز کو قائم کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں اگر آپ کی بیوی نماز پڑھتی ہے، آپ کے بچے نماز پڑھتے ہیں، آپ کے چھوٹے بھائی نماز پڑھتے ہیں، جن کو آپ کما کر کھلاتے ہیں، نان و نفقہ کا بندوبست کرتے ہیں، کوئی خامد ہے، باپ ہے، اگر وہ کھلاتا ہے پلاتا ہے لیکن اپنے گھر میں اولاد کو نماز نہیں پڑھاتا، وہ سمجھ لے کہ میں اسلام کی سری نافرمانی، شریعت کی سری بغاوت کر رہا ہوں، میں شریعت کو قائم نہیں کر رہا اپنے گھر کے اندر۔ جس طرح باپ کی ذمہ داری کما کر کھلانا ہے بچوں کے نان و نفقہ، ان کے لباس خوراک ایک ایک چیز کا بندوبست کرنا باپ کی ذمہ داری ہے، ایسے دینی تربیت کرنا، نماز پڑھانا، عید پر قائم کرنا، یہ بھی باپ کی ذمہ داری ہے۔ کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا تم میں سے ہر شخص نگران ہے، ذمہ دار ہے۔ قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، باپ سے بیٹوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، صرف یہ نہیں پوچھا جائے گا حاجی صاحب آپ نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے، حاجی صاحب سے یہ بھی پوچھا جائے گا۔ ہاں لاہور کے بڑے مصروف بازار میں دکان کرتے تھے، بہت کچھ کما کے گھر لاتے تھے، بیٹے نماز سے غافل تھے، حاجی صاحب حج بھی کر کے آئے ہیں، ہر سال عمرے پر بھی جا رہے ہیں، بڑا خرچ کر رہے ہیں، مسجد کو صدقہ بھی دیتے ہیں، مدرسے کو صدقہ دیتے ہیں، لیکن بچے نماز نہیں پڑھتے۔ اس کے بیٹے نماز نہیں پڑھتے، اس کی دکان کے اوپر اس کے نوکر چاکر نماز نہیں پڑھتے۔ میرے محترم بھائیو دکانداروں، خوب اچھے طریقے سے سمجھ لو، آپ کی دکان پر جتنے نوکر آپ کے کام کر رہے ہیں، جن کی آپ تنخواہ دیتے ہیں، جو اس وقت آپ کے کنٹرول میں ہیں، جس طرح اس کی ان کی تنخواہ کا بندوبست کرنا آپ پر فرض ہے، اس نوکر کی نماز بھی آپ پر فرض ہے۔ یہی ہے شریعت کو قائم کرنا۔ آپ کے ڈیپینڈنٹ کتنے ہیں، آپ کے زیر اثر لوگ کتنے ہیں، کتنے لوگوں کا نام و نقشہ آپ کے ذمے ہے، آپ کی بات کون کون مانتا ہے۔ تو شریعت کیا ہے کہ اپنی بات نہ منوائے، اللہ کا حکم منوائے۔ کیوں جی، یہ کام ہو سکتا ہے؟ سن لو میرے بھائیو، اللہ کی شریعت کو قائم کرنا چاہتے ہو تو بازاروں میں نعرے بازی سے یہ کام نہیں ہوگا، یہ سیاسی نعرے بازی سے شریعت کو قائم کر لینا، یہ اپنے دل کو خوش کرنے والی بات تو ہے، سوچنے والی بات ہے کہ جو اختیار ہمارے پاس ہے، کیا اس اختیار پر ہم اللہ کی شریعت کو قائم کر رہے ہیں؟ وہ تو قائم کر نہیں رہے۔ وہ معروف بالمعروف ونہوا عن المنکر، بیوی کا زیور پڑا ہے، اس میں سے زکات نکالیں گے آپ؟ بیوی زکات نہیں دیتی، اور آپ جناب بس سب کچھ ہضم کر رہے ہیں، ذمہ داری آپ کی ہے، آپ کی بیوی کا زیور، آپ کی ملکیت، آپ کے گھر میں جو کچھ ہے، زکات بنتی ہے تو آپ کا فرض ہے، آپ نکالیں۔ امرو بالمعروف ونہو عن المنکر، گھر میں بے حیائی کے سلسلے، گندا لٹریچر، بے پردگی عورتوں کی، اگر آپ کے گھر میں یہ سب کچھ ہے اور آپ برداشت کر رہے ہیں، حاجی صاحب سب کچھ برداشت کر رہے ہیں، پتہ ہے بیٹے کہاں راتیں گزار رہے ہیں، بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں، کلبوں میں یہ سارے سلسلے چل رہے ہیں، اور حاجی صاحب کی دکان بھی چل رہی ہے، اللہ اکبر، بیٹے بیٹیاں کلبوں کے اندر جا کے جو کچھ کر رہے ہیں، واللہ اللہ کی شریعت میں ایسا خامت، ایسا باپ تیوس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ جس کی بیوی بے پرد ہے، اس کے گھر میں بے حیائی عام ہے، ٹیلی ویژن وی سی آر چل رہے ہیں، ننگے ڈانس چل رہے ہیں، گانے کی آوازیں چل رہی ہیں، گندا لٹریچر موجود ہے، حاجی صاحب کی نماز کیا کرے گی؟ اس کی نماز بے سود ہے، اس کا مسجد کو صدقہ دینا بے سود ہے، اللہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اسلام اطاعت کا نام ہے، اطاعت اپنے اندر پیدا کرو، پھر اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ رویے تبدیل ہونے چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ شریعت کے قیام کا طریقہ ہے۔ ہاں حکومت ہو تو پھر انشاءاللہ اس پر بات پھر ہوگی، کم از کم اتنی بات۔ وہ ملک جس کی بنیاد کیا ہے، لا الہ الا اللہ، یہاں شریعت کیسے قائم ہوگی؟ کیا طریقہ ہے؟ جیسے کسی مسلمان کو آپ کفر سے، اس کو انسان کو کفر سے مسلمان بنانا چاہیں، کیا طریقہ ہے؟ اس کو کلمہ پڑھائیں گے، کلمہ پڑھائیں گے۔ ایسے ہی کسی ملک میں یہ اعلان کسی ملک میں کہ اس ملک کا دستور اللہ کا قرآن اور نبی کی سنت، یہ بالا تر قانون نبی کی سنت، دستور اللہ کا قرآن، بس سب اس کے پابند، عدلیہ اس کی پابند، انتظامیہ اس کی پابند، صدر اس کا پابند، نیچے سارے اس کے پابند، سب اس کا حکم مانیں گے، قرآن پر عمل کریں گے، عمل کروائیں گے، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ میں قرآن پر فیصلے ہوں گے، سارا نظام، ملک کا نظام اللہ کے حکم پر چلے گا۔ یہ اعلان، اور یہ سادہ بات ہے، کیسے شریعت قائم ہوگی؟ میرے بھائیو، یہ اعلان ہونا چاہیے کہ اس ملک کا دستور اللہ کا قرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بالا تر قانون، یہ اعلان، بس اتنا اعلان کافی ہے، اس کے بعد سب اس کی پابندی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک بنایا تھا، ملک چلایا تھا، بتاؤ مسلمانوں اس ملک میں دستور کیا تھا؟ خلفائے راشدین کے عہد میں بتاؤ اسلامی ملک کا دستور نظام کیا تھا؟ وہی آج قائم ہونا چاہیے۔ کیا اللہ کے قرآن کے سوا بھی کوئی دستور تھا؟ آج بھی وہی دستور ہے۔ یہ ہے بڑا مشکل، امریکہ ناراض ہو جائے گا، کھائیں پیئیں گے کہاں سے؟ یہاں سے توحید کا عقیدہ پختہ ہوتا ہے، پہلے توحید پختہ ہوتی ہے پھر دین قائم ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں جی کھائیں گے کہاں سے؟ بش نے پوچھ لیا، جواب کیا دیں گے؟ اس لیے یہ ساری باتیں کرتے ہیں۔ اب آئیو، ان سے شریعت کوئی نافذ نہیں ہوگی۔ عبث ہے یہ نمائندے اسلام کے، اللہ کی شریعت کے نہیں۔ حاکم دنیا میں کیا اس کی حیثیت ہے یہ بتا رہا تھا، جیسے نماز پر مصلے پر کھڑا ہونے والا امام محمد رسول اللہ کا نائب ہے، آج مصلے پر کھڑے ہو کر جو نماز پڑھاتا ہے وہ نبی کا نائب ہے، ایسے جو کرسی پر بیٹھ کے حکومت کرتا ہے یہ اسلامی ملک کے اندر محمد رسول اللہ کا نائب، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے۔ یہ نیابت کرے گا، پابندی کرے گا، کروائے گا، پھر بات بنے گی۔ آج مسجد کا امام غلطی کر لیتا ہے، نماز کا امام غلطی کر لیتا ہے، تو ہم پیچھے سے اس کو آواز دیتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اگر کہ تو امام ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، نیت باندھ لیتے ہیں، ہم رکوع تیرے کاشن پر، سجدے تیرے کاشن پر، سلام پھیرتے تیرے کاشن پر، تیرے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اقتدا کرتے ہیں، لیکن تو پابند ہے نبی کی طریقے کا۔ جب نبی کے طریقے میں غلطی کرے گا تو پیچھے پیچھے سارے مقتدی کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ اس کو پیچھے سے کاشن دیں گے اور کہیں گے کہ نبی کے طریقے میں تو نے غلطی کی ہے، اصل امام نبی ہے، تو اس کا نائب ہے، جو غلطی کرے گا ہم تو تیری اصلاح کریں گے۔ ایسے ہی حاکم کی بات، وہ بھی ایسے نبی کی اطاعت کرے گا، پابندی کرے گا، اتباع میں چلے گا، حکم کو قائم کرے گا۔ نبی نے جو جو کیا میرے بھائی، اس کے ساتھ اللہ کی شریعت دنیا میں قائم ہوتی ہے۔ یہ ہے واضح طریقہ۔ اس کے لیے بڑے لمبے جہاد سے گزرنا پڑے گا، مطالبات کی سیاست کافی نہیں رہے گی۔ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو پھر بات کریں گے، اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ محترم بھائیو، دو باتوں کی طرف میں نے خاص طور پر گزارش کرنی ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے بہت سارے احباب مسجد میں خطبے کے دوران تشریف لاتے ہیں اور آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ عموماً ہمارے ہاں خطبوں میں بعد میں وقفے دیے جاتے ہیں۔ دیکھیے، میں آپ کو اللہ کے رسول کا طریقہ بتاتا ہوں، اور اگر کوئی دیکھنا چاہے تو انشاءاللہ میں اس کو حوالہ بھی دکھاؤں گا تاکہ اس کو اطمینان ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ یہ تھا کہ جب آپ خطبہ ارشاد فرماتے، کوئی آدمی آتا مسجد میں، تو آپ اس کو حکم دیتے کہ سب سے پہلے دو رکعت ادا کر کے پھر بیٹھ، جب تک امام ممبر پہ نہ آئے آپ دو رکعتیں پڑھیں، چار رکعتیں پڑھیں، چھ رکعتیں پڑھیں، جتنی چاہیں نوافل ادا کریں، پھر اللہ کا ذکر کریں، درود شریف کثرت سے پڑھیں اور امام کے آنے کا انتظار کریں۔ جو اس طریقے سے مسجد میں پہلے آتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کا عمل لکھتے چلے جاتے ہیں، نیکیاں درج کرتے چلے جاتے ہیں اور اس کو بڑا خوش نصیب قرار دیتے ہیں، بہت بڑا اجر ملتا ہے۔ اور جب امام ممبر پہ آ جائے، خطبہ شروع ہو جائے، تو اس کے بعد پھر قاعدہ طریقہ یہ ہے کہ جو بھی بھائی آئے وہ آ کر دو رکعتیں پڑھ کے پھر بیٹھے، بغیر دو رکعتیں پڑھنے کے کوئی نہ بیٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص آیا اور آ کر وہ بیٹھ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ روک کر اس کو آواز دی اور کہا کہ تو دو رکعتوں کے بغیر بیٹھا ہے، اٹھ اور دو رکعتیں پڑھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر پھر اس نے دو رکعتیں پڑھی۔ یہ طریقہ ہے میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جب خطبہ شروع ہو جائے تو ہر آنے والا بھائی دو رکعتیں پڑھ کے بیٹھے۔ اور دوسری بات یہ گزارش کرنی ہے کہ انشاءاللہ نماز کے بعد، آج سے ہم شروع کر رہے ہیں کہ سوال و جواب کی مختصر مجلس ہوگی، جو بات خطبے میں سمجھ نہیں آئی وہ پوچھیں، اور کوئی ضرورت کی بات آپ پوچھنا چاہیں وہ پوچھیں۔ تو انشاءاللہ مختصر نماز کے بعد سوال و جواب کی مجلس ہوگی سنتیں ادا کرنے کے بعد۔ امید ہے کہ بھائی انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ اٹھائیں۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الجهاد والمجاهدين اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان اللهم انصرهم واحفظهم اللهم ثبت اقدامهم وسدد رميهم وانزل السكينة في قلوبهم وأيدهم بروح القدس